تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بات کا بہت ہی خوبصورت جواب بھی دیا، تحمل بھی کیا، یہ ساری باتیں تھیں. اب اس کے بعد جب باپ نے ان کو ڈانٹ دیا اور کہا چلے جاؤ، بالآخر ماننی پڑی. کیا کیا؟ آئیے آیت 48 کو دیکھتے ہیں. وَتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں سے بھی جن کو آپ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں. اور کیا کرتا ہوں؟ وَدْعُو رَبِّي، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. اور جب رب کو پکارتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ أَسْأَلُ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا. دوسرے نبی کا ذکر ہے اسی کی صورت میں کہ رب کو پکار کر مایوس نہیں ہوئے. پہلے کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام. اس جملے میں بھی بلا کی چیزیں ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں. آئیے دیکھیں. وا تزیلکم، عین زا لام اس کا روٹ ہے. ازل کہتے ہیں الگ ہونے کو. اسلام میں ایک ٹرمینالوجی بھی ہے شوہر بیوی کے تعلقات کے ناطے سے، ازل بولتے ہیں اس کو. یہاں لفظ تا بیچ میں آ گیا شدت کے لیے، باپ ایک باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے تو میں چلا جاتا ہوں، چڑ چڑاتا ہوں. دیکھیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب حجت تمام ہو جاتی ہے. پچھلے انبیاء کے قصوں میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ جب قومیں مان کے نہ دیں تو پھر وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چپکے سے نبی نہیں چلے جاتے تھے، بتا کے جاتے تھے. یہ بڑا گہرا نقطہ ہے ادھر کہ ٹھیک ہے پھر میں تم کو چھوڑتا ہوں. ویسے ہی نہیں تھا تمہارا میرے ساتھ ذہن ملتا، اب تو تم نے مجھ کو دھمکی بھی دے دی اور کہہ دیا کہ چلے جاؤ تو میں چلا جاتا ہوں. چڑھ نہیں چڑھانا، کیونکہ لائق رہا پھر دین، بات بتا دی، سمجھا دی، پیار سے، محبت سے، حجت تمام ہو گئی. میں تم کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ ما تدعون من دون اللہ، ان کو بھی جن کو تم پکارتے ہو. یہاں لفظ تدعون دیکھیے گا، دعا کا لفظ چھپا ہوا نا اس میں، لیکن معنی ہے تعبدون، کیونکہ دعا عبادت کی ایک قسم ہے. پوری دعا کو اگر آپ عبادت کہہ دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جب وہ غیروں سے مانگتے ہیں تو اصل میں وہ اللہ کی سوا ان کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک نقطہ ہے کہ جو قبروں پہ یا مردوں اور زندوں سے مانگنے کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے ذریعے اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو شرک کہتے ہیں. تم کو بھی چھوڑتا ہوں، یہاں پہلی بات ہے کہ جب بھی چھوڑا تو بتا کے چھوڑا. چپکے سے نکل جاتے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی رمق تھی، مان جاتے. لیکن جب نبی کھول کے کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں تو پھر تو وہ جن کے سینوں میں کوئی چھپا ہوا سا ایمان ہوتا ہے وہ بھی ہل جاتے ہیں کہ اب نبی چلا گیا. تو نبیوں کا وجود تو کسی بستی میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جسم میں روح، جب روح نکلتی ہے تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے. تو نبی نکل جاتے ہیں تو پچھلی قوم کے ساتھ پھر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ آتی ہے. یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا. تو یہ بات کہہ کر ساتھ ہی کہہ دیا وَدْعُو رَبِّي، اور میں تو اپنے رب کو پکاروں گا. پیئر پریشر میں نہیں آئے، تھریٹن فیل نہیں کیا، برادری کے رواج میں نہیں آئے. آپ ان کا پورا قصہ سورۃ الانبیاء میں تفصیل سے ایسے پڑھیں گے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہر ممکن کوشش کر دی لیکن پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ اچھا پھر ان کا دل نہ ٹوٹے. اب یہاں آپ رک کے ذرا سوچیے، کیا ابراہیم کی ان ساری باتوں سے ابراہیم کے باپ کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ ان کے خاندان کے لوگ ان سے ناراض نہیں ہوئے ہوں گے؟ سب ہوا تھا، لیکن صدیق ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کی ناراضگی مول لے کر ساری نعمتیں دینے والے کو راضی کر لیتا ہے. اور رب کو ہی تو پکاروں گا کیونکہ آسان اللہ کون ابھی دعائے ربی کا شقیہ، کیونکہ اس کو پکار کر میں کبھی نامراد نہیں ہوا. یہاں سے ایک ایمان والے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی دکھتا ہے. سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں بھی اسی طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں اور ایسے لوگ جو شرک اور اس طرح کی بختوں میں ہوں پھر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے تعلق پھر قطع کیا جانا یہی ایک آخری حل ہوتا ہے. اب ہوا کیا؟ اس کو تو چھوڑیں، اب ذرا اللہ کے انعام تو دیکھیے. دیکھیے اس وقت ہم دنیا کے آؤٹ سٹینڈنگ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں. یعنی میرے لیے تو ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں کہ جیسے ہدایت کا ایک سنگ میل، جو ان کے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جو انہوں نے کیا مجھے بھی وہی کرنا چاہیے. یہ بات ہم میں سے ہر ایک سوچے. یہ کوئی 5-10 لوگوں میں سے بات نہیں ہو رہی، کوئی دنیا کے ہنڈرڈز نہیں ہیں، کوئی آسکر ایوارڈ شدہ لوگوں میں سے نہیں، یہ وہ شخص ہیں جن کا ذکر اللہ فرماتا ہے. تو اس میں پھر ہمارے لیے کتنی بات ہے کہ جب ایسا کوئی بندہ اللہ پہ اتنا مان کر کے اپنے پیارے رشتے چھوڑتا ہے. اللہ کیا دیتا ہے؟ آیت 49 فلما، پھر جب ابراہیم نے ان سب سے کنارہ کشی کر لی. پیچھے ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ واتزلکم، اس کو ہائی لائٹ کریں، اور اس لفظ کو اے تزلہم. آپ اپنے نوٹس میں یہ دونوں لفظ لکھیے. کیا کہا تھا؟ آتزلکم، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تو کیا کیا؟ اے تزلہم، چھوڑ دیا. کال اور فعل ایک ہی تھا. ہم کہتے بہت دفعہ میں اب یہ چھوڑ دوں گی، میں اب تمہاری بات نہیں مانوں گی، میں اب تمہاری ان رسموں میں نہیں آؤں گی. ہم بار بار پھسلتے ہیں. تو ہمارے اس کہنے اور کرنے کا فرق ہمیں صدیقیت کے مقام سے ہٹا دیتا ہے. جو کہو پھر کر کے دکھاؤ. سورت صف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے کہ وہ بات جو کہتے ہیں پھر وہ کرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اسی طرح ہم سورہ بقرہ میں بھی یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ جب بات کہی جاتی ہے تو پھر اس کو ماننا بھی ہوتا ہے. تو پہلی بات اپنے لیے عمل کے حصے میں سے لکھ لیجئے کہ جو پھر اللہ سے وعدے کیے ہیں اظہار ہو گیا کہ نہیں کریں. دیکھیں دوسروں سے وعدے کریں گے نا وہ نبھانے آسان ہوتے ہیں. بہت سارے گواہ ہوتے ہیں، ہم نہ مانیں گے وہ فوراً وعدہ یاد دلا دیں گے. سب سے مشکل خود سے وعدے کرنے ہیں جو اللہ کے لیے ہو. اس کو کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ کمٹمنٹس. یاد ہے امام بخاری کے قصے میں کہ رات کو استخارے میں سوچ لیا تھا کہ اس مال کو دے دوں گا 5,000 میں، اگلے دن اس پہ 10,000 کا نفع مل رہا تھا، لیکن کہا نہیں سوری، میں اپنی نیت نہیں توڑنا چاہتا، میں نے ان کو دینے کا سوچ لیا تھا، میں مال ان کو ہی دوں گا. یہ ہیں وہ چیزیں جو بندے کے ہدایت پر قدم جماتی ہیں. بار بار آپ پھسلیں گے نا تو پھر خرابی ہوگی. گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی گاڑی کبھی رائٹ لین کبھی لیفٹ لین ادھر ادھر گھومتی رہے گی نا تو پچھلی گاڑیوں والے بھی پریشان ہوں گے. تو انسان کو پھر کر کے دکھانا پڑتا ہے. دوسرا جملہ کیا کہا تھا؟ وعدو ربی، اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. اس کے ساتھ لکھیے، تم کو چھوڑتا ہوں، وما یعبدون من دون اللہ، اور عبادت کرتے ہو جن کی ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. کر دیا، یعنی جو کہا تھا وہ کر دکھایا. کیا ہوا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہائے دل کانپ رہا، کیا سیکوینسز تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے وقت کے رواج سے لڑنے کے، کہا وہبنا لہ اسحاق و یعقوب. یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے ٹکر لینے سے لوگوں سے کہ ہم نے ان کو عطا کیے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب. اسحاق کون تھے؟ بیٹے. تو یعقوب کون تھے؟ پوتے. اور اتنا بھی نہیں بلکہ وکلن جعلنا نبیا، بلکہ ہم نے ان سب کو نبی بھی بنا دیا. یہاں یہ جملہ لکھ لے. لوگ کہتے ہیں ہجرت سے کیا ملتا ہے؟ ہجرت کے بعد ان یوزل چیزیں ملتی ہیں. ناممکن حالات آپ کے ساتھ ہوں گے. کیا پتہ چلا کہ اللہ نے ان کو نیک اولاد دے دی. دوسری بات کیا پتہ چلی؟ کہ جب ہم اللہ کے لیے کچھ چیزیں چھوڑتے ہیں، چھوڑے دیکھیں آسان ہے، 18-19 سال کے لڑکے کا اپنے ماں باپ کو چھوڑنا، وطن سے نکل جانا، در بدر کی ٹھوکریں کھانا، دین کے نام پہ ہجرتیں کرنا کوئی آسان کام ہے؟ صرف اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. ان چیزوں پہ تو ہم سر ہی پھسل جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. گھر کا کمفرٹ نہیں چھوڑ سکتے. یہ گھروں کی محبت ہے نا جو ہمارے پاؤں پکڑے ہوتی ہے، ورنہ ہمارا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ اللہ کی راہوں میں نکل جائیں. ابراہیم نے جب یہ کیا بڑھاپے میں اولاد دی. یہ اب تیسرا نقطہ نوٹ کریں، کل کا سبق سامنے رکھیں. ہم نے دو میریکل پڑھے تھے، ایک حضرت یحییٰ کی پیدائش، بڑھاپے میں اولاد ملی زکریہ کو، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے. یہ اب تیسرا موڑ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً کہتے ہیں 83 سال تھی، یہ اس کے کم و بیش، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا. ان یوزل ہے. جو لوگ اللہ کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے کائنات کے قوانین ہی بدل دیتا ہے. عام حالات میں عورت 40-50 سال کی عمر کے بعد عموماً بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی. مینوپاز کہتے ہیں اس کو. وقت اور حالات کے ساتھ یہ عمر بدلتی جا رہی ہے آج بھی. لیکن 80-90 سال تک ایک عورت کو بانجھ رکھ کر اللہ نے ٹھیک کیسے کر دیا؟ آگے ہم پڑھیں گے، مجھے اس وقت آیت کا نمبر یاد نہیں ہے، لیکن حضرت زکریہ اور ان کی بیوی کا تذکرہ اور آتا ہے کہ ہم نے ان کو نیک صالح اولاد دی کیونکہ وہ دونوں نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں یاد کرتے تھے. کہیں آئے گی انشاءاللہ دوبارہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ ان یوزل کام کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے، تو اللہ ان کے ساتھ وقت اور حالات کے خلاف بات کرتا ہے۔ میں صرف سمجھانے کی مثال دوں گی آپ کو، میں کوئی دوسری بات نہیں کرتی، یعنی کسی کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ بس آپ دیکھیے، ایک بچی ہے، اپنی ارلی ایج میں دین پہ آ جاتی ہے، پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حالات واقعات کچھ اور ہیں، پھر اس کی جوانی ایسے ہوئی کہ دن بدن اس نے دین کو اپنی ذات پہ لگا لیا، 20 سے 25 کی ہو گئی، پتہ چلا جی رشتے ہی نہیں اب آتے اس طرح کے لڑکیوں کے، دس اینڈ دیٹ، 30 ہو گئی۔ اب 30 سال میں عموماً ہمارے کلچر میں سوچتے ہیں کہ یہ بڑی عمر ہو گئی ہے، لیکن ہوگا کیا؟ بال کٹا دو یہ چھوٹی لگے، اس کا حجاب اتروا دو تاکہ یہ ذرا ماڈرن لگے، دس اینڈ دیٹ۔ حالانکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ بس تھوڑا سا انتظار کر لو، بس اب 30 سے 32، جبکہ عموماً لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی، اس وقت اس کو پھر میں ایک ایسا رشتہ دوں گا کہ جہاں کسی ان میرڈ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی کو ویسا رشتہ نہیں ملتا جو اس کو مل جاتا ہے۔ یہ وعدے اللہ کے اگر یاد رکھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کیا کرے گا۔ اس کو دوسری طرح سمجھ لیں، شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، عمر پہلے 25 تھی، پھر 35 ہو گئی، 35 تھی تو 40 ہو گئی، بچہ ہی نہیں ہوا، ہوا ہی نہیں، چلو نہیں ہوتا تو نہ صحیح، آپ اللہ کے کاموں پہ لگ جائیں۔ مثال دے رہی ہوں، اب آج ہمارے ساتھ ایسا کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارا وہ ایمان نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ دکھانا چاہے اللہ دکھائے گا۔ دنیا کو دیکھو، اس کو 50 سال کے بعد بھی بچہ دے سکتا ہوں۔ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا صلہ۔ اب میں اور آپ اس طرح کے مان کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا وہ تعلق ہی نہیں ہے۔ تعلق کی بنیاد پہ مان ہوتا ہے، ہمیں کس پہ مان ہے؟ شوہر پہ، میں جو کہوں گی کر دیں گے، مان ہوتا ہے تو کرتے ہیں، اور اگر شوہر سے ہر وقت اٹ پٹ لگی رہے تو شاید 10 پاؤنڈ کے لیے بھی جھگڑا ہو جائے، ہوگا نا۔ اصل چیز تعلق ہے، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسا اللہ اکون ابھی دعا ربی کا شکیہ، خود سے پوچھے کیا مجھے اللہ تعالیٰ پر مان ہے، لیکن اس مان کے پیچھے استقامت والے قدم۔ ہاں اللہ، فلاں وقت تیرے لیے کھڑی ہو گئی تھی جب اکیلی تھی، اس وقت تیرے بھروسے پہ میں نے دین کو پکڑ لیا تھا، ساری دنیا نے مجھے مشورے کچھ اور دیے تھے۔ یہ چیزیں بندے کے لیے پھر جرت بنتی ہیں، اور اللہ پھر کر بھی دیتا ہے۔ آگ کیوں ٹھنڈی ہوئی تھی ابراہیم کے لیے؟ اسی لیے، ایمان کی حرارت آگ کی حرارت سے زیادہ تھی، تو ایمان کی حرارت نے آگ کو بجھا دیا۔ تو یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، یہ کوئی کام ہے دنیا کے؟ چھوٹے چھوٹے غم، چھوٹے چھوٹے لوگ، تو بڑا کام کریں، بڑے غم لگائیں، پھر دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ پھر تماشا دیکھ، پھر اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سارا خاندان پریشان ہوگا، یہ ہو کیسے گیا؟ ایسی ایک مجھے بات کسی کی یاد آ گئی، یہ چونکہ ابھی مثال بھی دی نا آپ کو بڑی عمر کی بات کی، اس طرح کا ایک قصہ مجھے یاد آ جاتا ہے ایسی آیتوں پہ جا کر، کہ ایک بچی جس کو اللہ نے ابتدائی زندگی میں دین دے دیا، تو رشتے ہوتے ہیں ہمارے ہاں عموماً رشتے داریوں کی بنیاد پہ، رشتہ ٹھیک نہیں نبھا، کہیں دین وجہ بنتا ہے، کہیں اس پہ عمل وجہ بنتا ہے، رشتہ چھوٹ گیا، پھر کہیں اور رشتہ کر دیا ماں باپ نے، وہ بھی نہیں نبھا، بنیاد غلط تھی نا۔ جب اس بچی کا وہاں سے رشتہ چھوٹا، تو خاندان کا کوئی ایک اور، جو بہت ہی زیرک لوگ ہم سمجھتے ہیں، اس کا کیا خیال تھا؟ اب اس کو کچھ پڑھا لکھا دو، یعنی کوئی ایم اے کر لے، کوئی ذرا ڈگری لے لے، اب اس بیچاری نے ساری زندگی خود ہی کما کے کھانا ہے۔ اور ایسی کہانیاں آپ کے سب کے گھروں میں بہت سی ہوں گی، ذرا چوٹ پڑتی ہے پھر لڑکیاں دوبارہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر جابوں پہ لگتی ہیں، پھر وہ خود ہی رشتے بھی ڈھونڈ لیتی ہیں، حالات ہوتے ہیں نا۔ اس طرح کا ایک چپتا ہوا جملہ کسی نے اس کے سامنے بولا کہ اب اس کو بیچاری کو کیا ہونا ہے، اب تو یہ ہے اور وہ ہے، لیکن آپ کو پتا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پورا خاندان انگلیاں دانتوں میں دبا کر اس کے بارے میں شاید سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر جرت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ یقین سے کہیں کہ میرا جھگڑا لوگوں سے صرف اور صرف اللہ کے لیے، ہاں اندر اپنی کوئی نیتیں ہو اور نام دین کا ہو تو رسوائی بھی بہت ہوتی ہے، تو یہ پیدا کریں کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہی، شکوے ختم، نو مور ٹیئرس، آنسو بوجھ لے اپنے۔ کسی کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں، ہائے بیچارے پریشان ہیں، ان کے حالات خراب ہے، کبھی کسی کے بارے میں محبت اور ہمدردی میں بھی میں بات کروں نا، تو میرے ہسبینڈ مجھے وہیں روک دیتے ہیں، کہتے ہیں نو ڈونٹ سے دے، یہ نہ کہو، ہم خود اپنی سوچ کے پیداوار ہوتے ہیں، چیزیں وہی ہوتی ہیں جو ہم سوچتے ہیں، اللہ نہیں ایسا کرتا، یہ ہم سوچتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں کبھی کسی کی مالی پریشانی کی بات کروں تو کھل کھلا کے ہنستے ہیں، واللہ ہی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہوں پہ رہتا ہے اور وہ پھر اس کے حالات خراب ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے اور پھر اس کے حالات خراب ہیں؟ نہیں، ہم وہ سوچتے نہیں ہیں، ہمارا ایک تھاٹ پیٹرن بن چکا ہے۔ تو بہرحال دعا کا موضوع ایسا ہے کہ اس پہ دل کے اندر سے باتیں نکل آتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو کیا دیا؟ اسحاق اور اس کے بعد یعقوب دیا، اور دونوں کو بنا دیا ہم نے نبی یا نبی بنا دیا۔ اچھا، اب نبی لفظ پہ اینڈ پہ بات کریں گے آگے جا کے۔ پھر کیا ہوا؟ آیت 50، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے حصہ عطا فرمایا۔ کیا ہے؟ نبوت کا حصہ، علم کا حصہ۔ نبی باپ کا نبی بیٹا اور نبی بیٹے کا نبی پوتا۔ دیکھیں، ابراہیم نبی، تو اسحاق نبی، تو یعقوب نبی، تو یعقوب سے یوسف نبی، کریم ابن کریم ابن کریم، آپ سن چکے ہیں حضرت یوسف میں، یعنی اللہ نے ان کے نسب میں نبوت شروع کر دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی، ایسی شہرت کہ جس میں کوئی فیم نہیں تھا، کوئی لوگوں کے لیے چند دن کی روشنی نہیں تھی، چمکتے ستارے نہیں تھے۔ اتنی سچی ان کو زبان دلوا دی کہ رہتی دنیا تک ان کی تعریفیں۔ ہم آگے پڑھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی اللہ سے، وَجَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ بعد والوں میں میرا ذکر خیر رکھنا، اور اللہ نے ایسا ذکر خیر رکھا کہ اللہم صلی علی محمد، جس نے کہا کما صلیت علی ابراہیم، اور اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی محمد۔ کتنی دفعہ دن میں مسلمان ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، پھر ان کی آل کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ الم نشرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا آیت 4 میں کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا، تو اللہ کی شان ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں، تقریباً 4000 سے زیادہ سال گزر گئے ان کو گزرے ہوئے، لیکن ان کا ذکر آج بھی ایسا تازہ، اور ابراہیم، آج بھی ابراہیم نام لوگ بڑے شوق سے رکھتے ہیں بچوں کا، اور پیارا لگتا ہے، سوچ کے محبت آ جاتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ چند دن کی قربانیاں، اللہ نے ان کی قبول کی۔ لسان کا لفظ یہاں شہرت، تعریف اور ذکر، تینوں کے معنوں میں۔ لسان کا معنی لینگویج نہیں ہے بلکہ ٹنگ، زبان، یعنی بعد والوں میں ان کا ذکر خیر ہو گیا۔ اور علیجن، علی سے صفت مشبہ، یہاں زبان بول کر فعل مراد لیا گیا۔ عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ اعضاء بول کر افعال مراد ہوتے ہیں، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے قدم صدق سورہ یونس کے بالکل شروع میں، تو گویا کہ یہاں ذکر ہے مبالغے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہت زیادہ عزت بھی دی اور بہت زیادہ ان کی تعریفیں بھی کر دیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی پوری نہیں ہوئی، یہاں تو یہ بتا دیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے ذکر خیر رکھ دیا، اس طرح سے کر دیا، تو اب آگے بیچ میں صرف تھوڑا سا ذکر ہے موسیٰ کا، اس کو تم فوراً سکپ کر کے جلدی سے پڑھ لیں گے، لیکن پھر ذکر ہوگا آل ابراہیم یعنی اسماعیل کا، جن کا ذکر یہاں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ تو آیت 51 میں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا۔ اچھا، یہ لفظ الکتاب ہے نا، قرآن کہتے ہیں نا قرآن کو، لیکن یہاں کتاب سے مراد سورت ہے، اور سورت کون سی؟ مریم۔ کبھی جز بول کے کل اور کبھی کل بول کے جز مراد لیے جاتے ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سن لیجئے، ایسے نہیں لگتا البم کے صفحے پلٹ رہے ہیں، ایک سے ذکر کرا، اور مائیں سناتی ہیں یہ میرا بچہ، یہ باہر رہتا ہے، اس کے اتنے بچے ہیں، یہ بڑا نیک ہے، بڑا، پھر اس کے بعد اگلا پیج کھلتا ہے، یہ اس کا ہے۔ تو اللہ کو نبیوں سے کتنا پیار ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے لگائی تھی۔ کیسے تھے موسیٰ؟ اِنَّهُ کَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ مخلص تھے۔ ایک اور ٹرم آ گئی ہمارے سامنے، مخلص، مفعل کا وزن، چنے ہوئے، خالص کیے ہوئے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ تھے رسول نبی، یعنی ہم نے ان کو خاص اپنا بنا لیا۔ سورۃ طہٰ آیت 41 میں بھی پڑھیں گے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، آیت 52، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے ان کو پکارا تور کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور انہیں اپنے قریب کیا سرگوشی کے لیے۔ کون سا وقت ہے؟ جب ان کو مدین سے مصر آتے ہوئے راستے میں نبوت ملی، پیچھے ہم ذکر اس کا پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چنا۔ قتل کا الزام تھا ان پہ، بھاگے ہوئے تھے، 10 سال مصر میں رہ چکے، واپس آ رہے تھے اور راستے میں نبوت مل گئی۔ تور کے دائیں جانب تھے، یہ کیسے تھی، کس طرح سے تھی، جاتے ہوئے سوچے آتے ہوئے، یہ خاص ڈائریکشن ہے جو کوہ تور کے ناطے سے یہاں بیان کی گئی۔ لیکن یہاں جو بات میرے اور آپ کے عمل کی ہے وہ کہ وقربنا ہونا چاہیے، ہم نے ان کو قریب کیا باتیں کرنے کے لیے۔ یہ کون سا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا جو کلام تھا، یہ بگلی ہی صورت میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں ہم صرف اس کا ہلکا سا معنی دیکھیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے وادی تیہ میں یا کوہ طور کے پاس چنا تھا تو اس وقت کہا تھا یہ جوتے اتار دو، قریب آ جاؤ۔ یہ تو موسیٰ کی بات تھی نا، آج میرے اور آپ کے لیے کون سا مقام ہے باتیں کرتے ہوئے اللہ کا؟ قرآن اور نماز۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری سنے تو نماز پڑھو، اور چاہتے ہو کہ تم اللہ کی سنو تو قرآن پڑھو۔ نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، قرآن میں اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب محسوس کرتا ہے تو وہ وقت نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات نماز کے اندر اس طرح سارے پردے ہٹا کے انسان کے سامنے آتی ہے۔ روایت بہت خوبصورت ہے کہ نماز میں جب تک کھجایا نہ جائے، یعنی خارش کرنا، ادھر ادھر نہ دیکھا جائے، تو بندے اور رب کے بیچ کے سب حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ قرب نہ ہونا جیجیا، اللہ قرب دے دیتا ہے۔ اور جس کو نماز میں قرب نہ ملے اس کو کہاں ملے گا، یہ بھی بتا دیجئے۔ آج میں اور آپ اپنی نماز کی بات سوچیں، کیونکہ اب اگلی آیتوں میں نماز کا ذکر اور بھی آنے والا ہے۔ پہلے دو لفظ سمجھ لیجئے جو یہاں موسیٰ کے ناطے سے ہیں، اور پیچھے بھی ذکر ہوا، نبیشن کا ایک لفظ آیا ہے اور دوسرا لفظ آیا ہے مخلصاً۔ مخلص جس کو چن لیا، خلصا دھات کا پگھلانا، کھوٹ دور کرنا، الگ کیا، سب سے کاٹ کے اپنا بنا لیا، خالص کیا ہوا، پیوریفائڈ۔ اور رسول بھیجے ہوئے تھے، وہ قاصد، پیغمبر، ایلچی، سفیر تھے۔ یہ لفظ فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، لیکن لفظ نبی پہ تھوڑی سی بات کریں۔ دیکھیے عمومی طور پہ ہم لفظ نبی کا ایک ہی معنی کرتے ہیں نا، نبا سے خبر دینے والا، ٹھیک ہے، ایک معنی تو یہی ہے، یعنی نبی کا لفظ نبا سے خبر کا معنی ہے، خبر دینے والا۔ بعض کہتے ہیں ایک دوسرا معنی بھی ہے نبی کا، نون با و اس کا روٹ ہوگا۔ نبو کہتے ہیں رفعت اور بلندی کو، تو پھر معنی کیا ہوتا ہے نبی کا؟ ایک دوسرا معنی ہو گیا بلند مرتبہ اور عالی مقام۔ اسی طرح ایک تیسرا ترجمہ بھی امام زہری نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کا نون با حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ، راستہ، طریق۔ تو انبیاء کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ تینوں معنی ٹھیک ہیں، کوئی غلط نہیں ہے۔ رسول نبی کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ عالی مقام پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے خبریں دینے والے ہیں پیغمبر، اور پھر وہ پیغمبر جو اللہ کا راستہ بتائے۔ نبی اور رسول کے لفظ میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ ایک ہی لفظ ہے، کبھی نبی بول دو کبھی رسول، لیکن جب یہ ایک ساتھ اکٹھے آتے ہیں، اور اسی طرح چند احادیث ہیں اللہ کے نبی کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ رسول کتنے آئے، تو آپ نے کہا 313 یا 315، کہا نبی کتنے ہیں، تو آپ نے کہا 124,000۔ گو کہ یہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ پھر نبی اور رسول دونوں ہم معنی بھی ہیں، اور اب تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی کو پچھلے نبی کی تعلیمات کی ہی ترویج کرنی ہوتی ہے، نئی کتاب نہیں ملتی، لیکن رسول کو نئی کتاب ملتی ہے۔ یہی سمجھ لیں کہ ہر نبی رسول ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر رسول بھی نبی ہو، بس اتنی سی بات کافی ہے۔ لیکن ہم اس میں سے عمل کے لیے یہی باتیں لیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور یہ اللہ کے راستوں میں نکل پڑے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ختم ہو گئی بات۔ حضرت موسیٰ کو چنا، تو ساتھ ہی ساتھ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے ان کو عطا کیا اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ ابراہیم کو بیٹا ملا اور پوتا ملا، موسیٰ کو بھائی ملا، دین کے راستے کا معاون۔ یہ سارا قصہ بہت ڈیٹیل سے آ رہا ہے سورۃ طٰہٰ میں، اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کی نبوت کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، کہ میرے ساتھ میرے گھر والے لوگ شامل ہو جائیں، اس کا ذکر ہے، تفصیل وہاں دیکھیں گے. یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ گھر والوں کا ساتھ اگر مل جائے دین کے نام پہ، دین کے معاملے میں، تو پھر وہی بات ہے نور و نلا نور. کیونکہ قریب والوں کا ساتھ نہ ہو بلکہ فرکشن ہو تو وہ انرجی ختم ہوتی ہوئی دکھتی ہے، سٹرگل ہے. پھر بہت سٹرونگ لنگز والے ہی دین تک جاتے ہیں اینڈ تک. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھیج کے ان کے لیے ایک معاون بنا دیا. اور یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان پہ اتنا زور کیوں لگایا تھا؟ قریش کے چچا کا بھی ذکر حضرت حمزہ کا وائے، کیونکہ خاندان کے لوگوں کی معاونت مل جانا کام کو تیز کر دیتی ہے. عام طور پہ لوگ دینداروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اچھا جی، وہ تو بڑی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے بچوں کو تو دیکھو ذرا، وہ دیکھو ان کے شوہر تو نماز بھی نہیں پڑھتے. حالانکہ بیچارہ جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، کیا وہ بچوں کو یا شوہر کو نہیں کہے گا؟ لیکن ایک فطری سی بات ہے. اس کے برعکس اگر کسی کو دیکھے ساتھ ان کے گھر والے بھی معاون ہیں، تو ایسی ذہن میں آتا ہے ہاں یہ بہت اچھے ہوں گے، تبھی تو ان کے گھر والے اچھے ہیں. تو کوئی مانے کہ نہ مانے، باہر کے 10 بندے، گھر کا ایک بندہ اس پہ بھاری ہے. آپ اگر اپنے دین کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں نا، اپنوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ لیں اور پھر جوڑے نا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک اکیلا 2 11. میں گرنے لگی تو تم تھام لینا، تم گروگی تو میں تمہیں تھام لوں گی. اس لیے 13 سال مکہ میں اللہ کے نبی کو رکھا، ورنہ تو شروع میں لے جاتے 2 3 سال بعد ہی. لیکن وہ رشتہ داروں کو سکھانا تھا، مدینہ تو سارا غیروں کا تھا،